أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة جن ہے جس کا ہمیں آغاز کرنا ہے. اس سورت میں ایک تذکرہ ہے جنات کے واقعے کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے قرآن کو سنا تھا, جس کے نتیجے میں وہ ایمان لے آئے اور پھر وہ اپنے قوم کی طرف داعی قرآن بن کر گئے. اسی واقعے کا اشارہ جو ہے اس سے پہلے سورہ احقاف میں بھی ہو چکا ہے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. جنات کے بارے میں یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ یہ بھی مکلف وجود ہے اور انہیں آگ سے پیدا کیا گیا. انسانوں سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا تھا اور وہ اس زمین کے یہاں پر گویا کہ کسٹوڈین تھے, اور بعد میں حضرت آدم کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی ہے اور وہ ہوئی ہے مٹی سے. جنات چونکہ آگ سے ہیں, یہ لطیف مخلوق ہے, تو خود قرآن مجید میں بات مذکور ہے کہ ان کی رسائی ہے آسمانوں میں کافی اوپر تک, اور فرشتے جو اللہ کے احکامات لے کر نازل ہوتے ہیں وہ یوں سمجھیے کہ جو سول سروس ہے اللہ کی, اور جو احکام کی تنفیذ کے لیے اترتے ہیں تو اس سے کچھ باتیں یہ جنات بھی اچک لیتے ہیں, اور انہی کے ذریعے پھر کاہنوں کا اور یہ جو سحر اور جادو کرنے والے ہیں ان کا بازار جو ہے وہ گرم ہوتا ہے. سورہ بقرہ میں یہ بات بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت سلیمان کے دور میں جب جنات کا کافی انٹریکشن تھا انسانوں کے ساتھ, اور وہ بھی تابع تھے حضرت سلیمان کی حکومت کے, تو اسی دور میں انہوں نے انسانوں کو جادو سکھایا, جادو ٹونا ٹوٹکا. تو جادو کی اپنی ایک تاثیر ہے اور اس میں جنات کا دخل, یہ بھی قرآن سے ثابت ہے, اور اسی طرح کاہنوں کا بھی جو سلسلہ ہے پیشین گوئی کرنا اور آگے مستقبل کی خبریں دینا اور پھر بہت سے دعوے کرنا, وہ سب وہ سارا شیطانی کھیل بھی اصل میں بھی جنات کے گرد گھومتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ وحی کی گئی ہے مجھے کہ جنوں کی ایک جماعت نے سنا اس قرآن کو, یعنی کہ فقالوا انا سمعنا قرآنا, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے ایک قرآن, یہ عجبا جو بہت ہی دل پذیر ہے, دل کو لبھانے والا کلام ہے, دل پر اثر کرنے والا ہے, یہدی لرشد فآمنا به, جو رہنمائی کرتا ہے رشد اور ہدایت کی طرف تو ہم ایمان لے آئے. ولن نشرک بربنا احدا, اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یعنی اس قرآن پر ایمان کے نتیجے میں اب توحید اس درجے منکشف ہوئی ہے کہ انہوں نے عہد کیا کہ اب کسی نوع کے شرک کا ارتکاب نہیں کریں گے آئندہ. وانہ تعالی جد ربنا, اور یہ بات بھی ہم پر کھل گئی کہ وہ تعالی جو ہے اللہ تعالی مدور کبک, اس کی شان بڑی اونچی ہے. متخذ صاحبۃ ولا ولدا, اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا اور نہ کسی کو بیٹا بنایا, وہ ہر نوع کے شرک سے محفوظ ہے, اس کی ذات بلند و بالا ہے. وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا, اور یہ کہ ہم میں سے ایک بڑا بے وقوف جو ہے وہ اللہ کے بارے میں بڑی عجیب عجیب باتیں کیا کرتا تھا, حق سے ہٹی ہوئی باتیں. اور یہ بڑا بے وقوف کون ہے؟ ابلیس عزازیل, جو انسانوں کو تو اس گمراہ کرنے پر ادھار کھائے بیٹھا ہی ہے, جنات میں بھی جو ہے وہ اپنی یہی بغی و طغیان کی دعوت جو ہے وہ لے کر گھومتا ہے, اور ظاہر بات ہے کہ اس کے لشکروں میں زیادہ تر جنات ہیں, شرارتی عنصر جنات میں غالب ہے. اس لیے کہ یہ بات آپ سن چکے ہو گئے ہیں درس میں دروس میں کہ انسان کے اندر جو ایک روح ملکوتی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اس روح کی نسبت ہے ذات باری تعالیٰ کی طرف، اس کے اندر خیر، نیکی اور روحانیت اس کے رجحانات ہیں. یہ جو شیاطین ہیں خاص طور پر جنات، ان کے اندر وہ روح نہیں ہے، وہ ڈیوائن ایلیمنٹ ان کے اندر نہیں ہے. چنانچہ شر کا پہلو جو ہے وہ غالب ہے. تو وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا، اور یہ بات ہم پر کھل گئی کہ ہم میں سے ایک بڑا بیوقوف جو ہے وہ اللہ کے بارے میں بڑی حق سے ہٹی ہوئی باتیں کیا کرتا تھا. وانہ غننا ان تقول الجن والانس علی اللہ کذبا، اور ہمارا تو خیال یہ تھا کہ انسان اور جنات میں سے کوئی بھی اللہ پر جھوٹ نہیں جڑ سکتا. اتنی بڑی گستاخی اللہ کے بارے میں کوئی انسان یا جن جو ہے یہ نہیں کر سکتا کہ کوئی غلط بات اللہ کی طرف منسوب کر دے. ہم تو یہ سمجھتے تھے، لیکن اب پتہ لگا کہ ایسا تو ہے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، اور یہ کہ انسانوں میں سے کتنے ہی افراد ایسے ہیں کہ جو جنات سے پناہ طلب کرتے ہیں. خاص طور پر وہ مشرکین عرب کا یہ معاملہ تھا، سفر کرتے ہوئے اگر کسی سنسان وادی سے، ویران علاقہ سے گزرتے تھے یا پڑاؤ کرتے تھے تو وہاں داخل ہوتے ہوئے یہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ اس وادی کے جن کی پناہ میں ہم آتے ہیں، کہ وہ اپنے ماتحت جنات سے جو ہے ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے. اب یہ گویا ان کے عقیدے کا حصہ تھا کہ ہر وادی میں جنات ہوتے ہیں، اور کوئی بڑا جن ہے تو جا کر پہلے اس کی پناہ طلب کی جائے اور پھر وہاں قیام کیا جائے. تو یہ جنات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو انسان کو سمجھا تھا اشرف المخلوقات ہے، اس کے سامنے ملائکہ کو جھکایا گیا، لیکن ہم یہ دیکھتے رہے کہ انسانوں میں سے کچھ افراد جنات سے پناہ طلب کرتے ہیں. فزادوہم رہقا، تو اس کے نتیجے میں ان جنات کی سرکشی اور بڑھ گئی، ان کا دماغ اور خراب ہوا. کہ اگر انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہو کر اور ہم سے جو ہے وہ پناہ طلب کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے دماغ جو ہے وہ اور چڑھ گئے. وَأَنَّهُ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ وَحْدًا، اور یہ کہ ان جنات کا بھی گمان تھا جیسے کہ تم انسانوں کو ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں اٹھائے گا. أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ وَحْدًا کے دو معنی کیے گئے ہیں، جیسے مشرکین عرب کا خیال تھا کہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، ایسے جنات میں سے بھی لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں کہ اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا، اب کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی دوبارہ جو ہے وہ جی اٹھنا نہیں ہے. اور ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ یبعث اللہ وحدہ، کہ اب اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا. بعثت کا لفظ جو ہے وہ رسولوں کو بھیجنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وانا لمسنا السماء، اور ہم نے آسمان کو چھو کر دیکھا، ٹٹول کر دیکھا. فوجدناها ملیت حرسا شدیدا وشہوبا، تو ہم نے اسے پایا کہ وہ بھر دیا گیا ہے سخت پہرے سے اور انگاروں سے. یہ خاص بات جو ہے یہاں پر آئی کہ انہوں نے محسوس کیا کہ پہرے کا خصوصی انتظام ہے. پہلے جو ہم کوئی بات اچک لیا کرتے تھے اور فرشتوں سے بھی کچھ خبریں لے آتے تھے، قضاء و قدر کے فرشتوں سے، اور وہ آ کر اپنے انسان دوست جو ہیں کہیں ان کو پہنچاتے تھے، اب وہ سارے رستے بند کر دیے گئے ہیں، بڑا سخت پہرا ہے. اور یہ اس وقت ہوا کرتا ہے کیونکہ جنات کی عمریں طویل ہوتی ہیں، صدیوں پر محیط. انہیں معلوم ہے کہ جب بھی کسی رسول کی بعثت ہوتی ہے، کوئی نبی کے لیے کوئی آسمان سے وحی اترتی ہے، تب اتنے شدید پہرے جو ہیں وہ ان کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو ہمیں گمان ہوا کہ اب پھر کسی نبی کی بعثت کا معاملہ ہے جو اتنے شدید پہرے ہیں. اور انگاروں سے بھر دیا گیا ہے کہ اب کوئی کوشش کرتا ہے کچھ اچکنے کی تو ایک انگارہ جو ہے شہاب ثاقب اس کا تعاقب کرتا ہے. وَأَنَّا كُنَّا نَقُودُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ ہم تو بیٹھا کرتے تھے گھات لگا کر سننے کے لیے، سننے کے مقامات پر. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابَ الرَّصَدَ، لیکن اب تو صورت یہ کہ جو کوئی سننا چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے کوئی بات اچکنے کی، تو وہ پاتا ہے اپنے لیے ایک انگارے کو گھات میں، کہ شہاب ثاقب جو ہے اس کے لیے اس کا تعاقب کرتا ہوا اس کی گھات میں ہوتا ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، یہ ایک بات بہت اہم کی ہے. یہ چونکہ جنات کا تجربہ تھا، وہ دیکھتے آئے تھے کہ انسانوں کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں، رسول آتے ہیں، قوم انکار کرتی ہے، پوری قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. یہ قصہ بار بار ریپیٹ ہوتا رہا ان کی نگاہوں کے سامنے. تو اسی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں کے لیے کسی شر کا فیصلہ کیا گیا ہے. ام اراد بهم ربهم رشدا، یا ان کے رب نے ان کے لیے کوئی بہتر اور رشد و ہدایت کا فیصلہ کیا. یعنی کیا اس دفعہ پھر وہی سٹوری ریپیٹ ہوگی کہ قوم اپنے رسول کا انکار کرے گی, تکذیب کرے گی, رسول اتمام حجت کریں گے اور پھر پوری قوم جو ہے اس کو مجامیٹ کر دیا جائے گا, یا یہ کہ اس دفعہ کوئی خیر ہے ان کی قسمت میں اور کوئی یہاں سے جو ہے وہ بھلائی اور خیر کے سوتے پھوٹیں گے, ہمیں نہیں معلوم. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ, اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ اس سے مختلف بھی ہیں. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا, اور ہم طرح طرح کے کئی رستوں پر تھے, یعنی مختلف طریقوں پر تھے, کوئی خیر کے رستے پر کوئی شر کے رستے پر. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ, اور یہ کہ ہم نے سمجھ دیا تھا کہ ہم اللہ کو زمین میں شکست نہیں دے سکتے, یعنی اس سے چھپ کر کہیں بھاگ نہیں سکتے. وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا, اور نہ کہیں بھاگ کر ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں, اللہ کی پکڑ سے ہمیں بچانے والا کوئی نہیں. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى, اور یہ کہ جب ہم نے سنی ہدایت کی بات, آمنا بھی, تو ہم اس پر ایمان لے آئے. یہ اصل میں آئینہ دکھایا جا رہا ہے مشرکین عرب کو کہ یہ جنات جن کے اندر شر کا پہلو غالب ہے, انہوں نے بھی قرآن کو سنا تو اس کے آگے سر نگو ہو گئے, اور تمہاری سرکشی اور تمرد کا یہ عالم ہے کہ 13 برس ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے ہوئے اور تم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو جب ہم نے اس ہدایت کی بات کو سنا ہم تو ایمان لے آئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ, تو جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا, فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا, تو نہ تو اسے کسی حق تلفی کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی زیادتی کا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ, اور یہ کہ ہم میں فرما بردار بھی ہیں اور کچھ بے راہ بھی ہیں, گم کردہ راہ بھی ہیں. فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا, تو جس شخص نے فرما برداری کی روش اختیار کی تو اس نے تو ہدایت کی راہ ڈھونڈ لی, یعنی رشد و ہدایت کی راہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں. وَأَنَّا مِنَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا, اور یہ کہ جو ہم میں سے بے راہ ہیں, گم کردہ راہ ہیں, تو وہ تو پھر جہنم ہی کے لیے ایندھن بنیں گے. وَأَنَّا اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ, یہاں تک تو بات ہو رہی تھی جو جنات کہہ رہے تھے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی کہ یہ جنات نے یہ باتیں کہیں ہیں. اس سے آگے جو ہے یہ وحی کی جا رہی ہے اور حضور کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے. وَأَنَّا اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ, اور یہ بات بھی مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ بھی سیدھے راستے پر قائم رہتے, یعنی قریش, یہ اگر صراط مستقیم کو اختیار کرتے, لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا, تو ہم انہیں پلاتے پانی, یعنی خوب خوب سیراب کرتے, خوشحالی آتی, لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ, اور اس خوشحالی کے ذریعے بھی ہم انہیں آزماتے. وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ, اور جو کوئی اپنے رب کی یاد سے اعراض کرے گا, يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا, تو وہ تو جھونک دیا جائے گا ایک چڑھتے ہوئے عذاب میں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں, یعنی اللہ کی بندگی کے لیے ہیں, اس کی عبادت کے لیے ہیں, یہ توحید کا مرکز ہے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. یہ مساجد تو اصل میں مراکز توحید ہیں, انہیں ہر نوع کے شرک سے پاک رکھنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ, اور یہ کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا ایک بندہ, یدعوہ, انہیں پکارنے کے لیے, دعوت دینے کے لیے, قرآن سنانے کے لیے, کادو یکونون علیہ لبدا, تو یہ کفار جو ہے وہ اس پر ٹھٹ کے ٹھٹ لگا دیتے ہیں, یعنی کافر تو اسی طریقے سے جیسے پل پڑتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور جو سچے مسلمان ہیں وہ بھی جمع ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی سنیں حضور کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام, قرآن کی دعوت. قل انما ادعو ربی, کہہ دیجئے کہ میں تو صرف پکارتا ہوں اپنے رب کو, ولا اشرک بہ احدا, اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, اور کہہ دیجئے کہ میرے اختیار میں, میں کوئی اختیار نہیں رکھتا تمہارے معاملے میں, نہ کسی نقصان کا اور نہ کسی ہدایت کا, مجھے اختیار نہیں ہے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکوں یا تمہیں اپنی ثوابدید پر, راہ ہدایت پر لا سکوں, اس کا اختیار مجھے نہیں ہے, میں تو دعوت دے رہا ہوں, ہدایت دینے والا اللہ. قل انی لیجیرنی من اللہ احد, اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا, یعنی اگر خدا نہ خواستہ میں نے اس کے حکم سے سرتابی کی، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا، میرے لیے بھی واحد ملجا و ماوا وہی ہے، الا بلاغا من اللہ و رسالاتہ، بس یہ تو پہنچا دینا ہے اللہ کی جانب سے اور اس کے پیغامات کی ادائیگی ہے، یہ فریضہ ہے جو مجھ پر عائد ہوا ہے اور میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ دیکھیں گے جب اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، یعنی وہ اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب، جہنم پیشی، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا، تب وہ جان لیں گے کہ کون زیادہ کمزور ہے حمایتیوں کے اعتبار سے، وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور کون قلیل ہے عدد کے اعتبار سے، یعنی کس کے حمایتی اور کس کے مددگار کم ہیں، اور کون وہ ہے جسے اللہ اور اس کے فرشتوں کی جو ہے وہ مدد اور حمایت اور نصرت حاصل ہے، قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ، اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا وہ قریب ہے، ام یجعل له ربی امدا، یا میرے رب نے اس کے لیے کوئی مدت دراز معین کر رکھی ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں کہ جس عذاب کی دھمکی قرآن میں آ رہی ہے وہ قریب ہے دور ہے، میں نہیں جانتا، یہ اللہ ہی کہیں گے، عالم الغیب، وہی ہے غیب کا جاننے والا، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضى من رسول، یہ غیب کا مسئلہ جو ہے یہاں خاصی وضاحت سے آیا ہے، کل غیب کا عالم جاننے والا وہی ہے، وہ اپنے غیب سے کسی کو مطلع نہیں کرتا، لیکن ایک استثناء ہے، الا من ارتضى من رسول، سوائے اس کے کہ جسے وہ رسول کی حیثیت سے پسند فرما لے، اب اس پر کچھ نہ کچھ غیب کی خبریں جو ہیں اس پر کھولی جاتی ہیں، رسول کو اللہ تعالیٰ غیب میں سے کچھ حصہ عطا فرماتا ہے، اسے وہ مشاہدات کرائے جاتے ہیں جو عام انسانوں کو نہیں ہوتے، وہ بھی تو عالم غیب ہے، اگر یہ سفر ہوا تھا معراج کا تو یہ کیا تھا، ملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین کی حکومت کے جو خفیہ معاملات ہیں وہ ان پر کھولے جاتے ہیں، لیکن کل غیب جو ہے وہ اللہ کسی کو نہیں دیتا، کل غیب کا عالم صرف وہ ہے، اپنے اس غیب میں سے جتنا چاہتا ہے جس کو، جس رسول کو چاہے عطا کرے، اس لیے غیب کے بالکل نفی کر دینا کہ رسولوں کو سرے سے کوئی غیب کا علم نہیں یہ بھی غلط ہے، اور یہ کہنا کہ کل غیب کا علم ہے یہ بھی اتنا ہی غلط ہے، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، تو جس کو وہ رسول بناتا ہے تو پھر چلاتا ہے اس کے سامنے بھی اور اس کے پیچھے بھی چوکیدار، یعنی اب جو اللہ کی وحی آ رہی ہے اس میں کوئی مداخلت، شیطانی مداخلت نہیں ہو سکتی، پورے پہرے کے ساتھ وہ وحی آتی ہے، لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، یعنی رسولوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ ان کے تمام احوال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اس نے ہر شے جو ہے وہ شمار کر رکھی ہے، کوئی شے اس کے حیطہ اختیار سے باہر نہیں ہے اور حیطہ علم سے باہر نہیں ہے، اس کے بعد دو سورتیں ہیں سورہ مزمل اور سورہ مدثر، دور ترجمہ قرآن کے دوران یہ بات بار بار آپ کے سامنے آئی ہے کہ قرآن مجید میں اکثر سورتیں جوڑوں کی شکل میں، تو یہ دو سورتیں جو آئندہ اب آگے آ رہی ہیں ان میں بھی یہ پہلو بڑا نمایاں ہے، یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر، یہ آغاز بھی بہت ہی مشابہ ہے، اور دونوں میں ابتدائی آیات میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ بالکل ابتدائی مکی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے، پوری صورتیں نہیں لیکن ان کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ شروع مکی دور میں نازل ہوئی ہیں، اور خاص رخ خطاب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم الليل الا قلیلا، اے کپڑے میں لپٹنے والے کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس میں سے کسی قدر کم، آدھی رات سے کچھ کم جو ہے ایک تہائی رات آپ سمجھ لیجیے، او زد علیہ یا اس پر اضافہ ہو، اس پر کچھ زیادتی، یعنی نصف سے کچھ زیادہ کریں گے تو دو تہائی رات ہو جائے گی، نصف شب یا ایک تہائی رات یا دو تہائی رات کھڑے رہو اپنے رب کے حضور، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو پڑھو تلاوت کرو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے انداز میں. یہ ہے سب میں قیام اللیل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض کے درجے میں تھا، اسی کا حکم سورہ بنی اسرائیل میں دیے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ، یہ خاص آپ کے لیے فرض ہے رات میں قرآن کے ساتھ جاگنا. تو اس کا ابتدائی حکم یہ آیا، آدھی رات، ایک تہائی رات، دو تہائی شب قرآن کو پڑھو ٹھہر ٹھہر کر اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر، یعنی نوافل میں قرآن کا پڑھنا، اسی کا نام تہجد ہے. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے نبی ہم آپ پر بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں، بہت بھاری بوجھ، بھاری ذمہ داری، اور وہ ذمہ داری یہی تھی دعوت، تبلیغ، کار رسالت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، اور آپ جو اس سے پہلے قوم کی آنکھ کا تارا تھے، اب آپ نے دیکھا کہ وہی قوم جو ہے وہ آپ کے خون کی پیاسی ہے کچھ عرصے بعد. یہ بڑا بھاری کام تھا، نازک ذمہ داری تھی. ان ناشیت اللیل ہی اشد وطن، یہ جو رات کا اٹھنا ہے یہ نفس کو کچلنے کے اعتبار سے، روننے کے اعتبار سے بڑا مؤثر ہے، وقت و مقیلا، اور بات کے اعتبار سے بڑا سیدھا ہے، یعنی نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے، نفس پر جو ہے کنٹرول حاصل کرنے کے لیے یہ قیام اللیل رات کا جاگنا یہ بڑا مؤثر ہے. اور اس میں چونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ دل سے نکلتی ہے بات، اور پھر یہ کہ اس کا ایک خاص تاثیر ہوتی ہے، دل میں جذب ہوتی ہے، تو اقوى مقیلا. ان لک فی النہار سبحا طویلا، یقیناً آپ کے لیے دن کے اوقات میں بڑی طویل مصروفیت ہے، مشغولیت ہے. واذکر اسم ربک، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اسی کی طرف گوشہ گیر ہو جائیے سب سے کٹ کر، یعنی آپ کا تعلق، آپ کی توجہ کا ارتکاز، آپ کا توکل، آپ کا بھروسہ، آپ کا اعتماد ایک اللہ کی ذات پر، ساری امیدیں بقیہ لوگوں سے منقطع کر کے سب امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کی، یہ تبتل ہے. رب المشرق والمغرب، وہ پروردگار ہے مشرق و مغرب کا، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، وہی ذات واحد عبادت کے لائق. فاتخذہ وکیلا، اسی کو اپنا کارساز سمجھیے، اسی کو اپنا وکیل، قابل اعتماد، بھروسے والا سمجھیے، اسی پر توکل کیجیے. واصبر علی ما یقولون، اور صبر کیجیے اس پر جو یہ کہتے ہیں، جو تلخ باتیں آپ کو سننا پڑتی ہیں اس پر صبر کیجیے. واہجرہم ہجرا جمیلا، اور چھوڑیے ان کو حجر جمیل، خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کش ہو جائیے، انہیں نظر انداز کیجیے. وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ، اور چھوڑیے مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو کہ جو بڑے ناز و نعمت میں پلے ہیں، یعنی میں خود ان سے نمٹوں گا، آپ ان کو نظر انداز کیجیے. ومہلہم قلیلا، اور کچھ ڈھیل دیجیے انہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کا خوب سے باطن پوری طرح نمایاں ہو جائے، ان کے اندر جو شر ہے وہ پوری طرح واشگاف ہو جائے. ان نہ لدئی انکان و رحیمہ، یقیناً ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہیں اور آگ کا ڈھیر ہے. وہ تعام غسطن، اور ان کے لیے کھانے کو وہ چیزیں ہیں جو حلق میں پھنسیں گی. وہ عذاب نلیمہ، اور دردناک عذاب ہے. یوم ترجف الارض والجبال، جس دن کے زمین اور پہاڑ کانپیں گے. وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے بھربھری ریت کے ٹیلے، بکھرتی ہوئی ریت. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، اب یہاں خطاب جو ہے قریش مکہ سے ہے کہ ہم نے تمہاری طرف بھیج دیا ایک رسول جو گواہی دینے والا ہے تم پر، تم پر گواہ بن کر آیا ہے. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ فرعون کی طرف بھیجا تھا ہم نے ایک رسول کو، اور وہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی، کہنا نہ مانا. فاخذناه اخذا وبیلا، تو وہ جو فرعون تھا جو انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والا، وہ دبدبا اس کا، وہ شوکت، اور ہم نے پکڑا اسے بہت سخت گرفت میں، وبال کی پکڑ. فکیف تتقون ان کفرتم، تو تم کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کیا. فرعون تو ایک تہذیب، ایک تمدن، ایک حکومت، ایک سلطنت اس کا فرما روا تھا، یہ سرداران قریش جو ہیں ان کی کون سی راجدھانی ہے؟ اس وقت تو رومن امپائر تھی یا پرشین امپائر، بڑی حکومتیں تھیں، یہ تو قبائلی علاقے تھے، ان کی کیا حیثیت اس فرعون کے دبدبے کے آگے؟ تو جب وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکا تو تم کیسے بچو گے؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، تم کیسے بچ جاؤ گے اگر تم نے کفر کیا؟ یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن سے کہ جو بچوں کو بوڑھا کر کے رکھے گا، اس کی شدت، اس کی ہولناکی بچوں کو بوڑھا کر دے گی. السماء منفطر بہ، آسمان جو ہے وہ اس کے بوجھ سے پھٹ پڑنے کو ہے. کان وعدہ مفعولا، یہ وعدہ ہے اللہ کا جو پورا ہو کر رہے گا. ان ھذہ تذکرہ، یقیناً یہ تو ایک یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، تم پر اس زندگی کی اصل حقیقت واضح کی جا رہی ہے، تمہیں اپنے انجام سے خبردار کیا جا رہا ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تو جو کوئی چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، اس ہدایت سے فائدہ اٹھائے اور صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے. ان ربک یعلم انک تقوم وابنا من ثلثی الليل، سورہ مزمل کا یہ دوسرا رکوع جو ہے اس کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کافی عرصے کے بعد یہ رکوع نازل ہوا ہے. اور یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ قرآن مجید کا واحد رکوع ہے جو ایک ہی آیت پر مشتمل، طویل آیت ہے، پورا رکوع ایک ہی آیت پر مشتمل ہے. اور یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کافی عرصے بعد، بعض روایات کے مطابق ایک سال کے بعد، اور بعض روایات کے مطابق یہ مدنی دور میں نازل ہوئی ہے یہ آیت، یہ دوسرا رکوع کی آیت، یعنی پھر 15-16 سال کا فصل ہے. بہر کیف خاصا فصل ہے، اور اس میں مسلمانوں کو چھوٹ دی گئی، اس لیے کہ مسلمانوں نے بھی یہ دیکھتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، آدھی رات، ایک تہائی، دو تہائی رات جاگتے ہیں، انہوں نے بھی یہ طریقہ شروع کیا، اس کو اختیار کیا اور اپنے اوپر فرض سمجھا، تو وہ رخصت دی گئی کہ نہیں، یہ تمہارے اوپر جو ہے فرض نہیں ہے. اور جب پنجگانہ نماز کی فرضیت کا حکم آ چکا ہے اور یہ ایک نظام بن گیا پنج وقتہ نماز کا، تو اب تہجد جو ہے وہ لازم نہیں ہے، جس کے لیے جتنا سہولت ہو وہ اتنا بھی پڑھ سکے پڑھ لے. فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم وابنا من ثلثی الليل، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ اٹھتے رہے ہیں، یعنی رات کو، ادنا من ثلثی الليل، تقریباً دو تہائی رات، و نصفہ اور آدھی رات، و ثلثہ اور ایک تہائی رات، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور آپ کے ساتھ بھی جو لوگ ہیں، جو اہل ایمان ہیں، ان کا بھی ایک گروہ اس کا اہتمام کرتا رہا، نماز تہجد کا، اور راتوں کو جاگتا رہا. یہاں تک ہوتا تھا کہ بعض صحابہ اس خیال سے کہ رات کو آنکھ نہیں کھلے شاید ساری رات جاگتے تھے، ایک دفعہ سو جائیں اور پھر آنکھ نہ کھلے اور تہجد جو ہے وہ مس ہو جائے، اتنی سختی بھی اپنے اوپر برداشت کرتے رہے ہیں، یا جاگنے کے لیے کئی کئی جتن کرتے تھے اور اپنے اوپر سختی رکھتے تھے. تو اس میں جو ہے نرمی کا حکم آ رہا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ نے بھی اس حکم کی پابندی کی جو اس سورت کے شروع میں آیا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور آپ کے ساتھ اہل ایمان کے گروہ نے بھی، انہوں نے بھی آپ کے ساتھ جو ہے اس حکم کی پابندی جو ہے وہ برقرار رکھی ہے. واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ ہی اندازہ ٹھہراتا ہے رات اور دن کا. علیم علم تحصوہ، اللہ کو یہ بات معلوم ہے، اس نے جانا کہ تم اس کو نبھا نہیں سکتے، یہ بڑی مشقت ہے. فتاب علیکم، تو اس نے تم پر عنایت فرمائی. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو اب پڑھ لیا کرو جتنا بھی قرآن بسہولت جو تمہیں میسر ہو، یعنی وہ پابندی آدھی رات، ایک تہائی، دو تہائی، اس کی ختم ہوئی. علی مان سیکون منکم مرضا، اللہ جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم میں سے بہت سے بیمار بھی ہیں، بیمار ہوں گے. وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ دوسرے ہیں جو زمین میں سفر پر نکلیں گے. یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے رزق، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے، یعنی رزق کی تلاش میں یا علم کے حصول کے لیے سفر پر ہیں، گھر سے نکلے ہوئے ہیں. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ اور وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے جو ہے نکلیں گے اپنے گھروں سے. فقرؤوا ما تیسر منہ، مراد یہ ہے کہ یہ پابندی آسان نہیں ہے رات کا جو جاگنا ہے روزانہ، جبکہ سفر میں انسان ہوتا ہے اس کے تمام معمولات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو اس کو نبھانا آسان نہیں ہے، تو اللہ نے تمہارے لیے سہولت کر دی ہے. فقرؤوا ما تیسر منہ، جو بھی جتنا میسر ہو سکے پڑھ لیا کرو. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. ہاں اب اصل شے یہ کہ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو. پنج وقتہ فرض نماز چونکہ وہ اب تم پر لازم ہو گئی ہے اس کا اہتمام رکھو, اس میں کوئی ڈھیل دے وہ برداشت نہیں, وہ گوارا نہیں. اور زکوٰۃ ادا کرو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اور اللہ کو قرض دو اچھا قرض. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ, اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے لیے کوئی خیر کوئی نیکی, تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا, اللہ کے پاس تم اسے پاؤ گے اس سے بہت بہتر حالت میں. وَأَعْظَمَ أَجْرًا, اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا ہوا پاؤ گے اسے. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ, اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو, بخشش طلب کرو, استغفار کرو. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے مہربان. سورۃ المدثر, سورہ مدثر سے اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آغاز ہوتا ہے کہ آپ کو اب حکم دیا گیا باقاعدہ کہ جو پیغام اللہ کا آپ تک پہنچا اب کھڑے ہو جائیے اور اس کو عام کیجیے. اب آپ کی جو ہے اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے اس قوم کی طرف اور یہ فریضہ آپ پر عائد کر دیا گیا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, سورہ مزمل میں تھا کہ ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. اب یہاں ڈکلیئر کر دیا گیا کہ اب وہ بوجھ آپ کے کندھوں پر ڈال دیا گیا ہے. یا ایھا المدثر, اے لحاف میں لپٹنے والے, وہاں تھا ایک کمبل میں یا کپڑے میں لپٹنے والے, یعنی یہ خاص کیفیت ہے غور و خوض سوچ بچار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری تھی جب آپ کی عمر مبارکہ 40 برس کے لگ بھگ ہوئی ہے. اس کیفیت سے نکلیے, قم فانذر, کھڑے ہو جائیے اور انذار کیجئے, خبردار کیجئے قوم کو. وربک فکبر, اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجئے. اسے صرف انذار ہی نہیں کرنا کہ خبردار کر رہا ہوں خبردار کر رہا ہوں, واعظ نصیحت نہیں, رب کی کبریائی کا اعلان. یہ اصل میں اعلان بغاوت ہے باطل نظام کے خلاف. کوئی بڑا نہیں ہے, کسی کا حکم آخری نہیں ہے. حکم دینے والا, قانون دینے والا, شریعت عطا کرنے والا, نظام دینے والا اللہ ہے. حکم اس کا چلے گا, باقی سب اس کے تابع. یہ جو بھی باطل نظام ہے جو غیر اللہ کی حاکمیت پر استوار ہے, جیسے کہ آج پوری دنیا میں معاملہ ہے, پاکستان میں بھی صرف لفظی طور پر زبانی طور پر ہمارا جو دستور ہے کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر یہ ایک شک تو موجود ہے لیکن عملی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور آپ نے دیکھ لی عملی طور پر یہاں کون بڑا ہے, اللہ تو بڑا نہیں, امریکہ بڑا ہے. جس میں کوئی شک رہ گیا ہو اب اگر کسی کو تو وہ اسے علاج کے لیے کہیں جانا چاہیے. ہم نے ثابت کر دیا کہ پاکستان میں اللہ بڑا نہیں ہے, امریکہ بڑا ہے. تو یہ اصل میں اعلان بغاوت ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجئے. اور کبریائی کا اعلان صحیح شان سے اس وقت ہوگا جب وہ کبریائی نافذ ہو جائے گی, ورنہ کبریائی کسی اور کی نافذ ہو, انگریز کی حکمرانی ہو یا امریکہ کا سکہ چلتا ہو اور ہم اللہ اکبر جو ہے تکبیرات زبان سے کہتے رہیں تو ان میں وہ معنویت نہیں ہے. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور. تو یہ مجاہد والی اذان ہے جس کا یہاں پر حکم ہوا ہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجیے, اس کبریائی کو نافذ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, کچھ اور خصوصی ہدایات بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور یوں سمجھیے کہ ہر مسلمان, ہر داعی اللہ, ہر داعی قرآن کے لیے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے صاف ستھرے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, ہر قسم کی گندگی سے دور رہیے, وہ حسی ہو یا معنوی ہو. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ, اس کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں لیکن ایک مفہوم جو عام طور پر سمجھا گیا کہ کسی پر احسان مت کیجیے اس خیال سے کہ جواباً وہ آپ کو اس سے زیادہ لوٹائے, اس امید میں کہ وہ بھی احسان کرے جواباً یا اس سے بھی زیادہ خیر جو ہے ملے, یہ نہیں. بلکہ کسی کے ساتھ نیکی احسان کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے, جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اور اپنے رب کے لیے ثابت قدم رہیے، صبر کیجیے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، تو جب سور میں پھونکا جائے گا، ناقور میں جو ہے جب اس کو بجایا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن بہت بھاری ہوگا. ان کے لیے عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے لیے وہ ہلکا نہیں ہوگا، آسان نہیں ہوگا، بہت کٹھن دن. اور اس کی جو کٹھنائی ہے اس کا ذکر اس سے اگلی سورہ، سورہ قیامہ میں زیادہ تفصیل سے آئے گا کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی کفار کی اور مجرموں کی. ذرنی ومن خلقت وحیدا، اور اے نبی چھوڑیے آپ مجھے بھی اور اس کو بھی جسے میں نے پیدا کیا تھا اکلوتا، اکیلا. اب یہ خاص کردار ہے سرداران قریش میں سے، ویسے تو ابو جہل کا نام زیادہ مشہور ہے. اس وقت ابو سفیان بھی مکی دور تک تو ایمان نہیں لائے تھے، ایمان لائے ہیں بہت بعد میں، سرداران میں ان کا نام زیادہ نمایاں ہے. لیکن ولید بن مغیرہ بہت بڑا سردار تھا، سب سے بڑا صاحب ثروت اور صاحب حیثیت شخص جو ہے سرداران قریش میں ولید بن مغیرہ تھا. اور یہ اپنے والد کی اکلوتی اولاد، یکتا تھا، وحیدہ، واحد، اکیلا، اکلوتا. بڑے ناز و نام میں پلا، بڑی حیثیت تھی، سب سے زیادہ جائیداد اس کی تھی، سب سے زیادہ معتبر شخصیت جو ہے اس کو گردانا جاتا تھا. چنانچہ اس کردار پر جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے کردار پر یہاں ضرب لگائی ہے، سورہ قلم میں بھی اسی کا ذکر تھا. اس لیے کہ یہ شخص جو ہے یہ یوں سمجھیے کہ کفار کے منافقین کی کیٹیگری میں زیادہ فال کرتا ہے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے اس کی حقانیت پوری طرح منکشف ہو گئی تھی. اور ابھی جو ہم پڑھیں گے آیات، ان کے پس منظر میں واقعہ ہے. ایک مرتبہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے قرآن پڑھا تو اس پر بہت اثر ہوا. اور جب وہاں سے وہ گیا تو ایک خاص تعصب لے کر گیا، تو ایک کھلبلی سی مچ گئی قریش مکہ میں، اور خاص طور پر ان کے جو بڑے تھے ابو جہل اور اس ٹائپ کے اور لوگ، کہ کہیں اس پر جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو اثر کر گیا تو پھر ہمارا معاملہ بڑا کمزور ہو جائے گا. تو انہوں نے ایک سازش کے تحت جو ہے وہ اس کے پاس گئے، جتھا بنا کر اسے سوال گفتگو میں کوریدا کہ بھائی محمد کی دعوت کیسی ہے. کسی نے کہا کہ وہ تو شاعر ہیں. تو یہ چونکہ اس پر اثر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کا، اس نے کہا کہ نہیں، میں نے بہت سے شعراء کے کلام سنے ہیں، شاعر ایسے نہیں ہوتے. کسی نے کہا وہ کاہن ہیں، یہ جو سحر کا کام کرتے ہیں جادو کا. اس کہا کہ نہیں، کاہن بھی بہت دیکھے ہیں، کاہنوں کا کلام ایسا نہیں ہوتا. تو کسی نے کچھ کہا، پھر آخر اس سے پوچھا کہ اچھا تمہاری رائے کیا ہے. اصل میں اس پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ کہیں وہ منحرف ہو کر کہیں واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرنے کا فیصلہ کر لے. تو پھر اس نے جو ہے وہ کافی سوچ بچار کے بعد اور کافی جسچر اپنے بنا کے بدل کے پہلو بدل کر ایک رائے قائم کی کہ ان کا کلام اصل میں اس میں جادو کی سی تاثیر ہے، جادوئی کلام ہے. یہ وہ گویا کہ دور کی کوڑی لے کر آیا کہ نہ وہ شاعر ہیں، نہ کاہن ہیں، نہ جھوٹے ہیں، اصل مسئلہ یہ. اس ساری جو کیفیت ہے اس کو، اس کی تصویر لفظی جو ہے ان آیات میں آپ دیکھیں گے. جب نہیں ومن خلقت وحیدا، اے نبی چھوڑیے اس کو جسے میں نے پیدا کیا اکلوتا، وجعلت له مالا ممدودا، اور میں نے مال اس کو دیا بڑا ڈھیروں فراواں، وبنین شہودا، اور اسے بیٹے دیے حاضر باش. اس کا مفہوم محترم ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ آج کل سمجھا جا سکتا ہے زیادہ وضاحت کے ساتھ. جب معلوم ہوتا ہے کہ کوئی صاحب ہیں تو بڑے صاحب حیثیت، اچھے کھاتے پیتے ہیں، لیکن اولاد کا پوچھئے تو ایک صاحب امریکہ میں ہیں، ایک لندن میں ہیں، ایک آسٹریلیا میں ہیں، اور خود وہ اور ان کی اہلیہ جو ہیں بڑھاپے کے عالم میں وہ زندگی گزار رہے ہیں بچوں کے بغیر اور ان کے انتظار میں. تو اولاد کی نعمت بھی ملی لیکن ہزاروں میل کے فاصلے پر ہیں وہ، اور ایک عجیب محرومی جو ہے وہ وہاں پر محسوس ہوتی ہے. وہ بنی نہ شہودا، اور اللہ نے بیٹے دیے کہ جو حاضر باش تھے، جو اس کی نگاہوں کے سامنے رہتے. وہ مہدت لہ تمہیدا، اور میں نے اس کے لیے تیاری کی اور خوب راہ اس کے لیے ہموار کی، یعنی اس کی ترقی کے لیے بہت سی راہیں کھول دی. ثم یطمع و نزید، اور پھر وہ لالچ رکھتا ہے کہ میں اسے اور بھی عطا کروں. کلا، ہرگز نہیں، انہو کان بی آیاتنا عنیدا، یہ شخص وہ ہے جو ہماری آیات کا مخالف ہے، دشمن ہے. سأرهقہ سعودا، اب میں چڑھاؤں گا اسے ایک بڑی اونچی چڑھائی، وہ جہنم میں چڑھنی ہوگی، ایک بڑی سخت چڑھائی جو ہے اس کو چڑھنی پڑے گی. انہو فکر وقدر، اس نے غور و فکر کیا اور پھر ایک اندازہ قائم کیا. اب یہ اس کی وہ کیفیت ہے جب اس سے پوچھا گیا کہ پھر تم بتاؤ یہ کلام ہے کیا، تو وہ سوچ میں پہلے غرق رہا اور پھر اس نے ایک رائے قائم کی. فقتل کیف قدر، تو ہلاک و برباد ہو جائے کہ کیا اس نے اندازہ قائم کیا. ثم قتل کیف قدر، اور پھر وہ ہلاک اور برباد ہو کیا اس نے اندازہ ٹھہرایا. ثم نظر، پھر اس نے نگاہ جو ہے وہ گھمائی. ثم عبس، اور پھر تیوری چڑھائی. وبصر، اور منہ بسورا. ثم ادبر واستکبر، اور پھر پیٹ پھیری اور بڑے تکبر کے ساتھ جو ہے وہ یوں گویا ہوا. فقال ان هذا الا سحر یوسر، اس نے کہا کہ نہیں یہ کچھ نہیں ہے، یہ ایک جادو ہے جو چلا آ رہا ہے. پہلے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے رہے جن کے کلام میں ایسی جادو صفت کلام تھا، جادو کی تاثیر تھی، یہ اسی قبیل کی کوشش ہے. یہ تارا جو ہے وہ آسمان سے توڑ کر لائے بہت غور و فکر کے بعد. ان هذا الا قول البشر، نہیں یہ تو کسی انسان ہی کا کلام ہے. سأصليه سقر، اب یہاں اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب ہے، میں اسے جھونکوں گا سقر میں، جہنم کی آگ میں. وما ادراک ما سقر، تم کیا سمجھے یہ سقر کیا ہے. لا تبقی ولا تذر، نہ یہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے، جو اس میں ڈالا جائے گا نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. لواحۃ للبشر، جو چمڑی کو جھلس کر رکھ دے گی. علیہا تسعۃ عشر، اور اس جہنم پر معمور ہیں 19. ایک فکر جو ہے وہ اس سے پہلی صورت میں آئی تھی سورہ حاقہ میں، 8 ہیں اللہ کے تخت کو اٹھانے والے. یہاں 19 کی فکر آئی ہے کہ جہنم پر 19 فرشتے معمور ہیں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اب جب 19 کی فکر یہاں پر آئی تو چونکہ سرداران قریش، مشرکین، دشمنان اسلام، وہ تو طاق میں تھے کوئی بات ملے اور اس کو جو ہے وہ ہم اس کا تمسخر اور استہزاء کا نشانہ بنائے، تو کسی نے کہا 19 تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں ایک سے ایک پہلوان موجود ہیں. اس قسم کی باتیں بھی کہی گئی کہ 17 کو میں ایک سنبھال لوں گا، 2 کا انتظام تم کر لینا. اس پر جو ہے اب یہاں جواباً فرمایا گیا، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، آگ پر جو ہم نے مقرر کیے ہیں وہ انسان نہیں ہے، وہ فرشتے ہیں، اور تمہیں ان کا اندازہ نہیں ہے ان کی طاقت کا، ان کی ہیبت کا. وما جعلنا عدتہم الا فتنۃ للذین کفروا، اور ہم نے جو اس کی گنتی معین کی 19 کی تعداد، تو یہ اس لیے تاکہ ہم آزمائیں اور فتنے میں مبتلا کریں کافروں کو، ان کا خوب سے باطن جو ہے وہ اور اجاگر ہو جائے، کھل کر سامنے آ جائے.